السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کچھ تکنیکی وجوہ کی بنا پر یہ ہیڈ لائنز ہم آپ کو سنوا نہیں سکے. بہرحال ہمارے پاس جو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں ان میں پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب فراہم کریں. اور عالمی بینک نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سندھ داس منصوبے پر اپنے اختلافات کے حل کے لیے کسی دوسرے فورم پر جانے کے بجائے انہیں آپس میں طے کریں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تورخم کے راستے دو طرفہ تجارت کو ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری اہم خبروں میں امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں اور صدر باراک اوباما نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ان الزامات کا مکمل جائزہ لینے کا حکم دیا ہے کہ پچھلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کی تھی. اور امریکی نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ریکس ٹیلرسن کو وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے. پرتگال کے سابق وزیر اعظم انٹونیو گوٹریس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب فراہم کرے. عالمی ادارے نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام، موت کی سزاؤں پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے اور توہین مذہب سے متعلق امور پر اعتراض کیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
عالمی بینک نے پاکستان اور بھارت کو سندھ طاس معاہدے سے ہٹ کر اپنے اپنے طور پر متبادل ذرائع سے آبی تنازع حل کرنے کی کوششوں کو روکتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اس طرح یہ معاہدہ غیر فعال ہو جائے گا. دونوں ملکوں کے درمیان آبی تنازع کے معاملے پر بھارت نے غیر جانبدار مبصر جبکہ پاکستان نے چیئرمین عالمی ثالثی عدالت کے تقرر کی درخواست کر رکھی ہے. ایک بیان میں عالمی بینک کا کہنا تھا کہ اگر آبی تنازع سندھ طاس معاہدے سے ہٹ کر طے کیا گیا تو یہ معاہدہ عملاً غیر مؤثر ہو جائے گا. یہ معاہدہ 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا جس میں دونوں ملکوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے باہمی اصول طے کرتے ہوئے مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی بھارت، جبکہ مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن ستمبر سے دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تعلقات میں درآئی کشیدگی کے بعد سے بھارت مختلف مواقع پر اس معاہدے کو منسوخ اور پاکستان کے لیے پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا آیا ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ 1965 اور 1971 میں دونوں ملکوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں کے باوجود بھی یہ معاہدہ برقرار رہا تھا. عالمی بینک نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ یہ کامیاب ترین بین الاقوامی معاہدوں میں سے ایک ہے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کے باوجود برقرار رہا. بیان میں بینک کے صدر جم یانگکنگ کے حوالے سے کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے معاملے کو معاہدے کی روح کے مطابق آسان طریقے سے حل کریں اور انہیں امید ہے کہ پاکستان اور بھارت یہ معاملہ آئندہ جنوری کے اواخر تک طے کر لیں گے. سندھ طاس معاہدے کے سابق پاکستانی کمشنر جماعت علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خیال میں عالمی بینک کی تجویز سے معاملہ حل ہونے کی بجائے مزید طوالت اختیار کر سکتا ہے.
غالباً ورلڈ بینک کا یہی کہنا ہے کہ آپ دونوں پارٹیز اس مسئلے کو حل کر لیں، لیکن یہ کمیشن لیول پر تو آلریڈی کرتے رہے ہیں اور اب یہ جو میکنزم جو ورلڈ بینک نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ایک میڈیٹر مقرر کر دیتے ہیں اور دونوں پارٹیاں اس کے ساتھ بیٹھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی فروٹفل ہوگا. یہ تو جسٹ تو سٹال آن دی تھنگ جو ہے. جب ورلڈ بینک نے پاکستان کی یہ اپلیکیشن ایکسپٹ کر لی تھی کورٹ آف آربیٹریشن کی، تو اس پر پروسیڈ کرنا چاہیے تھا. اور جو کاؤنٹر انڈین پرپوزل تھی کہ یہ نیوٹرل ایکسپرٹ اس کا فیصلہ کرے اور وہ بھی ورلڈ بینک نے ایکسپٹ کر لی، سالسی اس نے کروائی تھی نا. اب بات تو یہ ہے کہ یہ ٹریٹی کیا کہتی ہے. ٹریٹی میں جب یہ ورلڈ بینک جو خود کہتا ہے کہ ہمارا رول لیڈ ہے، تو انہوں نے ایک ایڈوائزری رول جو ہے آؤٹ آف دی ٹریٹی انہوں نے کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف چیزوں کو اس نے پچھے پش ڈالنا ہے. پروجیکٹس ان کے بن رہے ہیں अपर रेपेरियन है, उन्हें क्या तकलीफ है।
भारत मुतनाज इलाके कश्मीर में किशन गंगा दरिया पर डैम तामीर कर रहा है और पाकिस्तान का एतराज है कि इस डैम की तामीर से उसके लिए पानी के बहाव में फर्क पड़ेगा, जो कि खुश्क साली के अलावा दरियाए नीलम पर तैयार किए जाने वाले नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस्तेदाद भी मुतासिर करने का बायस बनेगा। दरियाए नीलम भारतीय कश्मीर से निकलता है, जहां इसे किशन गंगा कहा जाता है, और इसका पानी दरियाए जेहलम में आकर मिलता है। भारत दरियाए चनाब पर भी एक पावर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और पाकिस्तान इसे भी माहदे की खिलाफ वर्जी करार देता है। उधर मंगल को ही इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा तस्नीम असलम ने कहा कि भारतीय क़यादत की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। उनके बकौल मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वो अपने दिफा के लिए तैयार रहे। तस्नीम असलम ने एक बार फिर पाकिस्तान के इस मौकिफ को दोहराया कि वो भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मामलात बामानी मुजाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहां है। भारत का मौकिफ है कि वो पाकिस्तान से उसी सूरत बातचीत करेगा जब वो दहशतगर्दी की मुबैना हिमायत तर्क करेगा। इस्लामाबाद इन भारतीय दावों को मुस्तरद करता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क में इंसानी हकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की कमेटी की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब फराहम करे। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
माहरीन कानून के बैन अल-अक़वामी कमीशन ICJ और पाकिस्तान कमीशन राय इंसानी हकूक HRCP ने पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक कमेटी के सवालात का जामे जवाब दे। HRCP की तरफ से मंगल को जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक माहरीन कानून के बैन अल-अक़वामी कमीशन के एशिया के डायरेक्टर साम ज़रीफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हालिया सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक तरीक़ाकार के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जो कि एक हौसला अफजा बात है, लेकिन उनके बकौल ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान महज इसी पर इक्तफा ना करे बल्कि वो मज़ीद तामीरी इकदाम करते हुए कमेटी के सवालों का सच्चाई और ईमानदारी से जवाब दे। इंसानी हकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने नवंबर 2016 में अपने 118वें इजलास में मामलात की फहरिस्त नामी एक दस्तावेज की मंजूरी दी थी, जो पाकिस्तान की जानिब से शहरी और सियासी हकूक के बैन अल-अक़वामी मिसाक पर अमल दरामद से मुतालिक थी। इस दस्तावेज में कमेटी ने मुल्क के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के बारे में मुतअद्दिद सवालात पूछे थे। HRCP की चेयरपर्सन ज़ोरा यूसुफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से इंसानी हकूक से मुतालिक 2010 में एक मिसाक की तौसीक की गई थी, इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से कमेटी के सवालात का जवाब दिया जाए।
जी, इसमें हम लोगों ने कुछ तो आइडेंटिफाई किया है। एक तो ट्रायल, फेयर ट्रायल, जो मिलिट्री कोर्ट्स में खास कर नहीं हो रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं फेयर ट्रायल के, वो हम नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद मौत की सज़ा वो जारी है। फिर उसके बाद ब्लास्फेमी के भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मगर ये नहीं हो रहा है। फिर माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक है, अभी पिछले दिनों दो ऐसे वाक़े हुए हैं अहमदियों के खिलाफ, एक कल और एक पिछले हफ्ते, जिसमें उनके प्रोसिक्यूशन में इजाफा ही हो रहा है। फिर ऑनर किलिंग के लिहाज से बिल तो मंजूर हो गया है, तो उसको भी देखना है कि हुकूमत क्या स्टेप्स लेती है। तो इसी तरह से है, टॉर्चर भी है।
पाकिस्तानी हुकूमत का मौकफ रहा है कि इंसानी हकूक के तहफ़ के हवाले से हालिया बरसों में न सिर्फ कानून साजी की गई है बल्कि मरवजा कवानीन पर अमल दरामद को भी मौसर बनाया जा रहा है। 10 नवंबर को इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने कहा था कि इंसानी हकूक से मुतलिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कौमी, सूबाई और मकामी सतह पर इकदाम किए गए हैं।
इंसानी हकूक के तहफ़ के लिए मौसर कानून साजी की गई है, जिसमें तालीम, तहफ़ अतफाल, गैरत के नाम पर कत्ल, ख़वातीन के साथ ज़्यादती और लोगों के मजहबी हकूक़ के तहफ़ और एहतराम के कवानीन शामिल हैं। इन कवानीन पर अमल दरामद के लिए कौमी, सूबाई और मकामी सतह पर इकदाम किए गए हैं और मौसर अफराद पर मुश्तमिल ऐसी कमेटियाँ क़ायम की गई हैं जो अपने असर और रसूख से इन कवानीन पर अमल दरामद करते हुए अमूमी तौर पर पाकिस्तान के आवाम और खसूसी तौर पर अकलियतों, ख्वातीन, बच्चों, ख्वाजा सराओं और माजूरों के हकूक़ का तहफ़ किया जा सके।
2010 میں جب سے پاکستان نے عالمی میثاق کی توثیق کی تھی اس کے بعد سے اب تک ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے پاکستان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر نظر ثانی کی ہو۔ ایک بیان میں ایچ آر سی پی کے سیکرٹری جنرل آئی اے رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ کمیٹی کے تحفظات دور کرنے کی سنجیدہ کوششیں کر کے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نظام کا حصہ بنے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان تورخم کے راستے دو طرفہ تجارت کو ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان اور افغانستان کی مابین تورخم کے راستے سامان تجارت کی نقل و حمل سے وابستہ گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی ہے، جس سے ایک بار پھر دو طرفہ آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں تعلقات تناؤ پر ہے، جس کی ایک وجہ سرحد پر پیش آنے والے بعض ناخوشگوار واقعات ہے۔ ایک طرف افغان حکومت نے سامان لانے اور لے جانے والے گاڑیوں پر 11,000 روپے فی ٹرک ٹیکس لاگو کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان نے اپنے ہب بغیر ویزا کے داخل ہونے والے ٹرک ڈرائیوروں اور ان کے معاونین پر 2,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان اقدامات کے خلاف منگل کو ٹرک ڈرائیوروں اور مالکان نے ہڑتال کر دی، جس سے سڑک کی دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ٹرک مالکان کی تنظیم کے صدر جانزیب افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھاری ٹیکسز اور جرمانوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹر برادری بہت پریشان ہے اور ان کے کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔
آرمی کے ساتھ جو ہے نا کہ یار جو آپ لوگ پاسپورٹ ہم سے مانگ رہے ہو یا جو ویزا آپ ہم سے مانگ رہے ہو تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ادھر جو ہے نا ہم ہماری اتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں اس طرح ڈرائیور کی جو ہے نا ہم پاسپورٹ اور جو ویزا ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے مطابق ہم جو ہے ہمیں کوئی اور طریقہ اپنا لے تو پاسپورٹ ویزا کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔
پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ سرحد پر غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے اور ایسی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ حکام کے بقول آئندہ سال 31 جنوری کے بعد نہ صرف ٹرانسپورٹ اور تجارت سے وابستہ افراد بلکہ سرحد کی دونوں جانب آباد قبائل کو بھی پاسپورٹ کے بغیر سفری سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان نے خصوصی سمندری فورس کا افتتاح کیا ہے جو چین کی تعمیر کردہ گوادر کی بندرگاہ کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ یہ بندرگاہ چین اور پاکستان کے درمیان اربوں ڈالر کے اقتصادی سمجھوتے کا مرکز ہے۔ چین نے پاکستان میں 50 ارب ڈالر کے قریب سرمایہ کاری کی ہے، جو سڑکوں، ریلوں، مواصلات اور توانائی کے منصوبوں پر خرچ ہوں گی اور بالآخر سنکیانگ کے مغربی چینی سرحدی علاقوں کو بحیرہ عرب کے گہرے سمندر سے ملا دیں گی۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے گزشتہ ہفتے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہونے والے طیارے کے مسافروں میں شامل ملک کے معروف مبلغ اور ثنا خان جنید جمشید کی میت کی شناخت کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر مشتاق احمد نے پیر کو دیر گئے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ میت کی شناخت چہرے کے ایکس رے اور دانتوں کی ہسٹری سے ممکن ہوئی ہے۔ گزشتہ بدھ کی شام چترال سے اسلام آباد آنے والی پرواز حویلیاں کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گئی تھی اور اس پر سوار تمام 47 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے میں لاشیں بری طرح متاثر ہونے سے ان کی شناخت انتہائی مشکل ہے، جس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ریکس ٹیلرسن کو منتخب کیا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ چند لمحے بعد۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ریکس ٹیلرسن کو منتخب کیا ہے۔ ٹیلرسن تیل کی مشہور کمپنی ایکزون موبل کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
نو منتخب صدر ٹرمپ نے بالآخر وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے تیل کی ایک معروف کمپنی ایکزون موبل کے چیف ایگزیکٹو ریکس ٹیلرسن کو منتخب کر لیا ہے۔ اس سے پیشتر کئی نام ان کے زیر غور آئے، جن میں نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی، سابق گورنر اور سن 2012 میں صدارتی امیدوار مٹ رامنی اور سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹرسن کے نام نمایاں تھے۔ ریکس ٹیلرسن کا نام پچھلے ہفتے ہی سامنے آیا۔ ہفتے کے روز انہوں نے مسٹر ٹرمپ سے دوسری بار ملاقات کی اور اس کے بعد مسٹر ٹرمپ کی عبوری ٹیم نے یہ اندیا دیا کہ مسٹر ٹیلرسن کا نام سر فہرست ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ مسٹر ٹیلرسن کا انتظامی تجربہ تو ہے مگر ان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے۔ دوسری طرف نو منتخب صدر ٹرمپ وزیر خارجہ کے طور پر دوسری اہم شخصی خصوصیات کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
ٹو می ا گریٹ ایڈوانٹیج از ہی نوز مینی آف دی پلیئرز اینڈ ہی نوز دیم ویل۔ ہی ڈز،
میرے نزدیک ان کی سب سے نمایاں اور منفرد خوبی یہ ہے کہ ان کے وسیع تر عالمی سطح کے تعلقات ہیں اور انہوں نے روس کے ساتھ کئی اہم سمجھوتے کیے ہیں۔ انہی تعلقات کے نتیجے میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سن 2013 میں انہیں آرڈر آف فرینڈشپ کا ایوارڈ دیا تھا۔ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں، میں مسٹر پوٹن کو 1999 سے جانتا ہوں اور میرے ان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ مسٹر ٹیلرسن روس کے خلاف پابندیوں کے بھی مخالف رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے روس کے ساتھ ان کے کئی منصوبے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ مسٹر ٹرمپ کی مشیر کیلی آن کانوے کا کہنا ہے،
It's not like he's pounding down vodka with Vladimir Putin the local bar, but he's dealt with him in a business context.
یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مقامی شراب خانے میں مسٹر پوٹن کے لیے وڈکا شراب کا جام بنایا ہو۔ انہوں نے تجارتی سطح کے کئی اہم معاہدے کیے ہیں، نہ صرف روس کے ساتھ بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ان کے اہم تجارتی روابط ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نو منتخب صدر کسی سیاسی آئیڈیالوجی کے فروغ کے بجائے ٹھوس اقتصادی معاملات اور سمجھوتوں کو ترجیح دیں گے۔ ایک تجزیہ کار بیٹ کینیڈی کا کہنا ہے،
He's really making a bold statement here, going outside politics and outside the diplomatic world to someone who's a CEO who doesn't have the kind of White House experience.
یہ واقعی سیاست اور سفارتکاری سے نکل کر جرات مندانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر خارجہ بنایا ہے جس کا وائٹ ہاؤس کا کوئی تجربہ نہیں ہے مگر یہ ایک بہت بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ بعض غیر سرکاری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ایک پرانے اور تجربہ کار سفارتکار جان بولٹن کو نائب وزیر خارجہ تعینات کرنے والے ہیں۔ اقوام متحدہ میں سابق سفیر بولٹن اپنے سخت گیر رویے کے طور پر معروف ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں اور صدر براک اوباما نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ان الزامات کا مکمل جائزہ لینے کا حکم دیا ہے کہ پچھلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کی ہے۔ صدر کا کہنا تھا،
The reason that I'm have called for a review is really to just gather all the threads.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جائزے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس تحقیق کی تمام کڑیاں ملائی جائیں جس پر خفیہ ادارے کئی مہینوں سے کام کر رہے ہیں تاکہ عوام اور ہمارے منتخب نمائندے وہ طریقے تلاش کر سکیں جن سے آئندہ انتخابات پر اثر انداز ہونے والی ایسی مداخلت کو روکا جا سکے۔ یہ تھے صدر اوباما کے الفاظ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کمیٹیوں کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کیا اور ویکی لیکس کے ذریعے ڈیموکریٹس کی ندامت آمیز ای میلز افشا کیں۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں نے بھی گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج میں روس کی جانب سے مبینہ آن لائن ہیر پھیر کے الزامات کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن کے اکثریتی رہنما مچ میکونل اور ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اسپیکر پال رائن نے پیر کو اپنے الگ الگ بیانات میں اعلان کیا کہ وہ انتخابی عمل کی مبینہ ہیکنگ کے الزامات کی تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہلری کلنٹن کے خلاف ان کی حیرت انگیز فتح کے لیے محض ایک اور بہانہ تلاش کرنا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے صدارتی انتخاب کے نتائج کو متاثر کرنے کے لیے مبینہ طور پر کی جانے والی ہیکنگ کی کوششوں کی چھان بین کا حکم دیا ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے تجزیہ کار منظر وسیم اور پروفیسر فیضان حق نے صورتحال کی توضیح کی۔ اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ کا کمپیوٹر نظام ایک محفوظ نظام ہے، پھر روس کی طرف سے اس انتخابی نظام میں مبینہ ہیکنگ کے امکانات کیا ہیں اور ایک ملک کے ساتھ تک دوسرے ملک کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، منظر وسیم نے بتایا۔
جتنی کمپلیکیشن اور جتنی سوفسٹیکیشن آ جاتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہیکنگ کو، اتنے ہی سوفسٹیکیٹڈ جو ہیں ہیکر بن جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لوپ ہول نکل ہی آتا ہے۔ ون وے اور اندر جب وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش میں کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک ٹارگٹ وہ لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل ایک کوئی ویب سائٹ ہے تو اگر ملینز کے حساب سے لوگ اس کے اوپر ٹرائی کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ تھرو چلا جائے گا ان کے ڈیفینسز میں سے، اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم پڑ جاتا ہے کہ ایک بندے کو اگر راستہ پتہ چل گیا تو وہ یہ نیٹ ورک ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے پتہ چل جاتا ہے اوروں کو بھی اور ہیک کر سکتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی کوئی ایس سچ اگر ہم چاہیں تو کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یا تو بہت ہی ریجڈ رہے یا بند کر دیں اور کسی کو بریک ان نہ کرنے دیں۔ اس کے صورت میں بھی وہ نکل آتے ہیں، جس طریقے سے کہ اگر ہمیں یاد ہے کچھ سال پہلے ایران کا جو نیوکلیئر سسٹم تھا اس کو ہیک کیا گیا تھا اور اس کے اندر ٹروجن وائرس انسٹال کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے سینٹریفیوجز جو تھے وہ آپ خود ہی سے تباہ ہو گئے تھے۔ اس طرح کی ہی حرکتیں جو عراق کی جو 2003 کی وار تھی اس میں کیا گیا تھا کہ عراق کا جو ہے ڈیفینسو سسٹم وہ سارا کا سارا مفلوج کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کو جب پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بنائے تو، اور کیونکہ آف دا شیلف ٹیکنالوجی ہی یوز کی جا رہی ہوتی ہے ہر جگہ، تو جو ہیکرز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی تیز ان کے دماغ ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکال ہی لیتے ہیں۔
پروفیسر فیضان، آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر اس چھان بین کے نتیجے میں کسی طرح سے روس کا رول ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے دونوں ملکوں کے تعلقات پر، اور انتخابی نتائج کے بارے میں عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بتا دیا گیا، جیسا کہ ابھی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی واضح کیا ہے کہ یہ حکم انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش نہیں ہے، عوامی رد عمل کے بارے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
اصل میں یہ الیکشن سے بہت طریقوں سے یونیک الیکشن سے، اس میں ایک جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ای میل لیکس جو ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسپوز کی گئیں اور پھر ان پہ ڈسکشن ہوئی، جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ الیکٹرانکلی انڈر اٹیک ہے اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ایسے لگتا تھا کہ ایک جگہ سیکیور ہے اور ایک جگہ سیکیور نہیں ہے۔ تو اس سے جو میسج ملا پورے امریکی عوام کو وہ یہ ملا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کیئر لیس ہیں، اپنے الیکٹرانک میلنگ یا کمیونیکیشن کو وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ ملک کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی آپس کی جو گفتگو ہے اس کی ٹون کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک میسج ملا ہے۔ یہ ایک اور وجہ تھی جو کہ انڈر لائننگ سائیکولوجیکل یعنی کہ نفسیاتی وجہ تھی بہت سے لوگوں کی جنہوں نے اپنے ووٹس جو ہیں ان کو ریکیلیبریٹ کیا یا ووٹ نہیں دیے۔ اور اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے تو وہ انٹرفیئرنس کس لیول کی تھی یا نہیں تھی، وہ آلریڈی یہاں کے الیکشن اور جو انتخابات ہیں ان پر ایک قسم کی اس کے اوپر ایک بال آ چکا ہے، اس کے اوپر ایک شیڈو آ چکا ہے کہ اس میں کچھ ہوا ہے۔ البتہ جو الیکٹرانک مشینیں ہیں جن کے ذریعے ووٹنگ دی جاتی ہے وہ بہت کیئرفلی اور سیکیور طریقے سے بنائی جاتی ہیں، ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بڑے کیئرفل طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، لیکن منظر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج کل اتنی آف دا شیلف اویلیبل ہے کہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے حکومتوں کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی الیکٹرانک سیکیورٹی میں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ جو الیکٹرانک انفارمیشن ہے اس کی پروٹیکشن کیسے ہوتی ہے، اس کو ریلیز کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ دو ایک ایک اور اسپیکٹ ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی میڈیا پولز تھے ان کے پولز کے برعکس رزلٹ آیا ہے بہت سی جگہوں پر، اور جو میڈیا پولز تھے وہ بھی لگتا ہے کہ ان میں کچھ مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے لیکن جو میڈیا پولز جو یہ لوگ الیکٹرانکلی اکٹھے کر رہے تھے اس میں کچھ اور ریزلٹس آ رہے تھے۔ یہ بھی ایک چیز ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا، یا تو ان لوگوں نے ووٹ دیے جو کہ الیکٹرانکلی ایکٹیو نہیں تھے، یا پھر الیکٹرانکلی جو چیز ایکٹیو ہوئی اس میں ایک فالس امپریشن آیا, وہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ایک دو ایسے لگتا ہے کہ دو حقیقتیں تھیں اور ایک حقیقت کا دوسری حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. گلزار بنے پاکستانی فلم کے گیتکار. تفصیلات فکرو فن میں.
سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے جیسے چلتا تھا جب تم تھی, رات بھی ویسے ہی سر موندے آتی ہے, دن ویسے ہی آنکھیں ملتا جاگتا ہے.
بالی ووڈ کے لیجنڈری قلمکار, شاعر اور فلم ساز گلزار نے آنے والی پاکستانی فلم مہر النساء وی لو یو کے لیے ایک گیت لکھا ہے. اس فلم کے ڈائریکٹر یاسر نواز ہیں, جبکہ اس گیت کو اپنی آواز اور سروں سے سجایا ہے سکھویندر سنگھ نے.
کاش تمہارے جانے پر کچھ فرق تو پڑتا جینے میں, پیاس نہ لگتی پانی کی یا ناخن بڑھنا بند ہو جاتے, بال ہوا میں نہ اڑتے یا دھواں نکلتا سانسوں سے. سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے, بس اتنا فرق پڑا ہے میری راتوں میں, نیند نہیں آتی تو اب سونے کے لیے ایک نیند کی گولی روز نکلنی پڑتی ہے.
یاسر نواز کا کہنا ہے کہ گلزار جہلم میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی پاکستانی فلم کے لیے بھی گیت لکھیں. ایک سوال کے جواب میں یاسر نے کہا کہ ہم نے فلم پر تقریباً 8 مہینے پہلے کام شروع کیا تھا. اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کشیدہ نہیں تھی, لیکن اس مدت کے دوران دیکھتے ہی دیکھتے حالات کشیدہ ہو گئے.
مگر یہ صرف خوابوں ہی میں ممکن ہے, وہاں جانے میں اب دشواریاں ہیں کچھ سیاست کی. وطن اب بھی وہی ہے پر نہیں ہے ملک اب میرا. وہاں جانا ہو اب تو دو دو سرکاروں کے دسیوں دفتروں سے شکل پر لگوا کے مہریں خواب ثابت کرنے پڑتے ہیں.
انہوں نے ٹریبیون کو بتایا کہ موجودہ تناؤ اور بھارتی فلموں میں پاکستانی اداکاروں کے کام کرنے پر پابندی کے باوجود گلزار اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور خود کو پروجیکٹ سے علیحدہ نہیں کیا, جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں.
تیرے بلا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں, شکوا نہیں, شکوا نہیں, شکوا نہیں, تیرے بلا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں, زندگی نہیں, زندگی نہیں.
اس فلم کے لیے ایک رہائشی عمارت کا ایک ایسا سیٹ لگایا گیا ہے جس پر 2 کروڑ روپے خرچ آئے ہیں. یاسر نواز کے بقول, پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایسا سیٹ اس سے قبل نہیں لگایا گیا.
میرا کچھ
ہیروئن ٹی وی اداکارہ سنا جاوید ہیں, جو اپنے فلمی کریئر کا آغاز اس فلم سے کر رہی ہیں, جبکہ ہیرو دانش تیمور ہیں. دیگر کاسٹ میں جاوید شیخ اور ثاقب سمیر بھی شامل ہیں. ثاقب فلم کے اسکرین رائٹر بھی ہیں. یاسر نواز اس سے قبل رونگ نمبر جیسی فلم بنا چکے ہیں.
تمہیں معلوم ہو جاتا تمہیں میں لے گیا تھا سرحدوں کے پار دینا میں, تمہیں وہ گھر دکھایا تھا جہاں پیدا ہوا تھا میں, جہاں چھت پر لگا سریوں کا جنگلات دھوپ سے دن بھر میرے آنگن میں شطرنجی بناتا تھا مٹاتا تھا. دکھائی تھی تمہیں وہ کھیتیاں سرسوں کی دینے میں کہ جس کے پیلے پیلے پھول تم کو خواب میں کچے کھلائے تھے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خطاب کے हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब, ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89। आपके
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान से हमें ये रिपोर्ट मौसूल हुई है जो हमें मोहम्मद इश्तियाक ने भेजी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड्स की वेरिफिकेशन के दोबारा शुरू हो गई है।
पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का अमल जारी है और वजारत दाखला के हुकाम के मुताबिक अब तक 9,50,00,000 से जायद कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड्स की असर नो तस्दीक हो चुकी है। रवां साल जुलाई में शनाख्ती कार्ड्स की दोबारा तस्दीक के इस अमल का आगाज किया गया था। वाजिर है कि रवां साल मई में बलोचिस्तान में अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद ये इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने वली मोहम्मद के नाम से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा रखा था। इस इंकशाफ के बाद एक मरतबा फिर कवायफ का इंदराज करने वाले पाकिस्तान के कौमी इदारे नादरा की अहलियत और जालसाजी से शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में सवालात उठाए जाने लगे, जिस पर वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार ने तमाम शनाख्ती कार्ड्स की दोबारा तस्दीक करने का ऐलान किया था। इस अमल पर बाज हलकों की तरफ से तहफुजात का इजहार भी किया गया था कि जांच के इस अमल में आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की तरफ से इस अमल को मुकम्मल करने के लिए एक हेल्पलाइन भी कायम की गई थी, जिस पर लोग किसी भी मुश्तबा शनाख्ती कार्ड से मुतलिक इतला दे सकते हैं और उस हेल्पलाइन पर रोजाना 10,000 टेलीफोन कॉल्स और 1,50,000 SMS मौसूल किए जा सकते हैं। साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखला तस्नीम नूरानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि तस्दीक का अमल तो खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत को ये वजाहत भी करनी चाहिए कि ये अमल कैसे मुकम्मल किया गया।
सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के 9.5 करोड़ जो है वो वेरीफाई हो गए हैं काफी नहीं है। मैं समझता हूँ उसमें वजाहत आनी चाहिए कि किस तरीके से वेरीफाई हुए हैं और कितने फीसद लोग जो हैं वो गलत पाए गए हैं और कितने फीसद कितने कार्ड जो है वो कैंसिल हुए हैं, क्योंकि जो इसका मसला था वो तो यही था कि गैर ममालिक के लोगों ने कार्ड्स बना लिए थे, जो गलत पतों के साथ कार्ड्स बना लिए थे, कुछ ऐसे यहाँ के लोग हैं जो कि यानी प्रोस्क्राइब जिन पे बैन लगा हुआ था उन्होंने कार्ड बनवा लिए। तो ये सब तक इसकी अफादियत तभी वाजे होगी जबकि इसकी एनालिसिस भी पेश हो सरकार की तरफ से।
पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का हसूल एक मुश्किल और सबर आजमा काम रहा है, लेकिन हालिया बरसों में कवायफ के इंदराज के कौमी इदारे ने इस जिम्न में खातिर खा इकदाम करके लोगों को सहूलत फराहम की है। तहम ऐसे वाकयात भी सामने आते रहे हैं कि जिनमें मुबैना तौर पर रिश्वत देकर लोग शनाख्ती दस्तावेज हासिल या इनमें रदो बदल करवा लेते हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी मौसीकार महोगनी जोन्स और उनके बैंड ने इतवार की शाम ऐवान कायद हॉल में शायकीन को हिप हॉप मौसीकी से लुत्फ अंदोज किया। अमरीकी सिफारतखाने के जेर एहतमाम मुनक़िदा इस तकरीब का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत को उजागर करना था। महोगनी जोन्स का यह दौरा पाकिस्तान उस वक्त हुआ जब जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के हवाले से सालाना 16 रोजा मुहिम 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक मनाई जा रही थी। ग्रुप ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने फन का मुजाहरा किया और वर्कशॉप्स मुनक़िद कीं। महोगनी जोन्स ने कहा कि यह मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं जिन्स की बुनियाद पर रवा तशद्दुद के खात्मे के हवाले से सालाना 16 रोजा मुहिम के दौरान पाकिस्तान में हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी नौजवान फनकारों के साथ वर्कशॉप कर रही हूं और इसके नतीजे में बाहमी तआवुन के हवाले से पुरउम्मीद हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बासलाहियत और मुआशरती तौर पर मुतहर्रिक नौजवानों की कोई कमी नहीं है। امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے میوزک گروپ کی اسلام آباد آمد پر اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے موسیقی کی طاقت کو تعلیم کے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ موسیقی ہمیں دنیا کے بارے میں آگاہی، نئے خیالات اور ثقافتی اختلاف کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. امریکی ریاست ورجینیا کے کالج میں عالمی تھیٹر کے ایک پروفیسر ان دنوں لاہور میں خواجہ سراؤں کو معاشرے میں درپیش مسائل پر ایک دستاویزی تھیٹر کی ریہرسل میں مصروف ہیں. 16 اور 17 دسمبر کو الحمرا آرٹ سینٹر میں اسٹیج کیے جانے والے اس ڈرامے میں 6 خواجہ سرا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
الحمرا آرٹ سینٹر لاہور کے ہال نمبر 2 میں اس ماہ کی 16 اور 17 تاریخ کو تیسری دھن کے عنوان سے وہ منفرد سٹیج ڈرامہ دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں خواجہ سرا حصہ لیتے ہیں اور وہ ایک پر اثر انداز میں اپنے ساتھ پاکستانی معاشرے میں ہونے والے سلوک سے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں. ڈراموں کی یہ صنف ڈاکومنٹری تھیٹر کہلاتی ہے کیونکہ اس میں فکشن کے بجائے حقائق پیش کیے جاتے ہیں. گزشتہ برس لاہور میں اس ڈرامے کا پہلا شو ہوا تو از حد کامیاب رہا، جس کے بعد یہ امریکہ کی ییل یونیورسٹی میں اور پھر وہاں کی ریاست ٹیکسس کی ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ میں پیش کیے جانے کے بعد راولپنڈی اور کراچی میں بھی پیش کیا جا چکا ہے. امریکی ریاست ورجینیا میں واقع کالج آف ولیم اینڈ میری میں ورلڈ تھیٹر کی اسسٹنٹ پروفیسر کلیئر پیمنٹ اس ڈرامے کے لیے آج کل لاہور میں ہیں. انہوں نے ایک خصوصی ملاقات میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرامہ ان کی اور ڈاکٹر شہناز خان کی اس ریسرچ کا نچوڑ ہے جو پاکستان میں خواجہ سراؤں کی زندگیوں، ان کی جد و جہد اور ان کے کلچر پر برسوں کی گئی.
Much of the themes are still very very relevant today as we are very familiar with Khwaja Sara and transgender violence in the media. And this play hopes to give further context and flesh and blood to such stories.
کلیئر پیمنٹ نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں معلوم ہے جس تشدد کا خواجہ سرا نشانہ بنتے ہیں، اور اس ڈرامے کے ذریعے ہم ایسے واقعات کا براہ راست تاثر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کلیئر پیمنٹ نے یہاں رہتے ہوئے تھوڑی بہت اردو بھی سیکھ لی ہے. انہوں نے اس ڈرامے کے حوالے سے اردو میں سامعین کو یہ پیغام دیا.
تیسری دھن سب لوگ کے لیے اور سارے لاہور اور ہمارے خواجہ سارا وہ ملتان سے اور سکر سے اور ہر جگہ پاکستان سے اور سب لوگ ویلکم.
اس ڈرامے کی ریہرسل کے دوران اس ریہرسل میں شامل خواجہ سرا نیلی رانا نے بتایا کہ انہوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے جس کی وہ ایک سرگرم رکن بھی ہیں. اس ڈرامے میں کام کرنے کے حوالے سے نیلی رانا کا کہنا تھا،
دیکھیے جو ہم لوگ تو پہلے خیر کمیونٹی ممبرز ہیں تو ہم لوگوں نے پہلے تو کبھی ایکٹنگ نہیں کی تھی، اور اس طرح سے جس طرح تیسری دھن بنا تو اس میں ایز اے ایکٹر پرفارم کرے اور ہماری اپنی زندگی کی کہانی ہے. جو آپ کی کہانی ہوتی ہے چاہے وہ ایک لوگ سنیں یا دو لوگ سنیں، اگر وہ سننے والے بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، تو آپ کو زیادہ مطلب اچھا لگتا ہے. چاہے کم لوگ بھی ہوں مگر اس کو سمجھنے والے لوگ ہوں، آپ کی فیلنگ کو سمجھ رہے ہوں، تو وہ زیادہ ضروری ہے.
ایک دوسری خواجہ سرا سنی خان کی وی او اے کے ساتھ گفتگو.
یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا، ایک اچھا سٹارٹ تھا جو میم کلیئر کی ریسرچ سے ہوا تھا. پھر اولومو پولو میڈیا نے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا، اور اس کے بعد سے مطلب یہ 2015 مارچ میں ہوا تھا فرسٹ ٹائم، اور اس کے بعد سے دیکھیں اب ہمارے لیے بہت ساری جگہوں کے راستے کھلے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز اور ایون جابس میں بھی. مطلب لوگوں کو اس کے بعد جب لوگ آئے تھے انہوں نے دیکھا تھا اس چیز کو، تو بہت ساری چینجنگز آئی تھیں. مطلب اس کے بعد اس شو میں مجھے جاب آفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک این جی او کی طرف سے، اور بہت سارے مطلب اب وہ ایک دفعہ ہوا امریکہ تک آواز گئی، وہاں پہ بلایا گیا، مطلب اب لوگ ہمارے لیے دروازے کھول رہے ہیں.
یہ ڈرامہ اولومو پولو میڈیا نامی ایک ادارے کی پیشکش ہے، اور اس ادارے نے خواجہ سراؤں کے مسائل سے عوام کو روشناس کرانے کی غرض سے اس ڈرامے میں ناظرین کا داخلہ مفت رکھا ہے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسے اطلاعات ملی ہیں کہ شام میں حکومت نواز فورسز نے حلب شہر کے 4 مختلف علاقوں میں کم از کم 82 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان روپرٹ کیلویل نے جنیوا میں کہا کہ اس اطلاع کی تصدیق مشکل ہے اور یہ صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادھر ریڈ کراس کی عالمی کمپنی نے انتباہ کیا ہے کہ حلب کے مشرقی حصے میں محصور شہریوں کے لیے اب کوئی محفوظ راہ فرار باقی نہیں رہ گئی ہے۔ حلب کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ۔ اسد نذیر کی زبانی۔
منگل کو ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے انتباہ کیا ہے کہ حلب کے مشرقی حصے میں ہزاروں شہری پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی محفوظ راستہ دستیاب نہیں ہے۔ کمپنی نے متحارب گروپوں سے کہا ہے کہ وہ ان شہریوں کے تحفظ کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے وہ کریں۔ یہ اپیل ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب صدر بشار الاسد کی فوجیں مشرقی حلب کے اس حصے کو باغیوں سے خالی کرانے کی آخری فوجی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حزب مخالف سرگرم کارکنوں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری فوجیں مشرقی حلب سے نکلنے کی کوشش کرنے والے مردوں کو گرفتار کر رہی ہیں اور ان میں امدادی کارکن اور طبی عملے کے افراد بھی شامل ہیں۔ سرکاری فوجیں انہیں باغیوں کا حامی قرار دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی امور کے انڈر سیکرٹری اسٹیفن اوبرائن کہتے ہیں
The only way to alleviate the deep foreboding and suspicion that massive crimes may be underway both within Aleppo and in relation to some of those who fled or were captured.
ہمیں اس طرح کی خوفناک رپورٹیں مل رہی ہیں کہ 9 بالغوں سے لے کر 40 سال کی عمر کے مردوں کو یا تو پھانسی دی جا رہی ہے یا ان کو ایک طرف الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ خاصی سنگین صورتحال ہے۔ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ایک دوسرے سے جنگ آزما تمام فریقوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ جنگ کے مروجہ عالمی اصولوں کا احترام کریں جن میں انسانی زندگیوں کا احترام بھی شامل ہے۔ مشرقی حلب کے اکثر شہری مغرب کا رخ کر رہے ہیں جو اب حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 13,346 شہریوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا ہے جو باغیوں کے کنٹرول میں ہے، جبکہ 728 باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع پینٹاگون نے بتایا ہے کہ اتحادی فضائی حملوں میں شام میں برسر پیکار داعش کے 3 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جس میں 2 وہ عسکریت پسند شامل ہیں جو پچھلے سال پیرس میں دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے بتایا کہ حملے کے وقت یہ 3 مغربی ٹھکانوں پر حملوں کے لیے سہولت فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پیٹر کوک کے مطابق ان 3 داعش لیڈروں کو 4 دسمبر کو رقہ میں ہلاک کیا گیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنی کابینہ اور کاروبار سے متعلق جلد ہی صحافیوں کو بتائیں گے۔ وہ کاروبار کو اپنے بیٹوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ پیر کو دیر گئے ٹویٹر پر ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ کچھ دن بعد ایک پریس کانفرنس میں جو منسوخ کر دی گئی، ٹرمپ نے یہ بتانا تھا کہ وہ کیسے خود کو اپنے کاروبار سے علیحدہ رکھیں گے تاکہ بطور صدر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے دوران مفادات کا تصادم نہ ہو۔ ان کے ایک قریبی ساتھی نے پیر کو بتایا کہ اب یہ تفصیلات جنوری میں کسی وقت جاری کی جائیں گی۔ نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری 20 جنوری کو ہوگی۔ پرتگال کے سابق وزیر اعظم اینٹونیو گوٹریس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ 1 جنوری 2017 کو عالمی ادارے کے نویں سربراہ کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر آئندہ 5 سال کے لیے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی میعاد 5 سال ہے اور کوئی بھی شخص زیادہ سے زیادہ 2 بار اس ذمہ داری پر فائز رہ سکتا ہے۔ گوٹریس جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے بان کی مون کی جگہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، جن کے عہدے کی دوسری مدت 31 دسمبر کی شب پوری ہو رہی ہے۔ شام کے دوسرے بڑے شہر حلب میں سرکاری فورسز مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ ادھر انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس نے حلب میں فریقین پر زور دیا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو وہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ریڈ کراس نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد جن کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے علاقے سے نکلنے کا بظاہر کوئی محفوظ راستہ نہیں ہے۔ یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شامی فوج نے حلب کا تقریباً 99% کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس سے شہر پر باغیوں کا تقریباً 4 سال سے جاری کنٹرول ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکہ میں آباد ہونے کے لیے شامی خاندان امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ مہاجرین کو بسانے والی تنظیمیں زور و شور سے ان بے گھر خاندانوں کو آباد کرنے کی کاروائیوں میں مصروف ہیں، شاید اس لیے بھی کہ وہ یہ کام نئے امریکی صدر کے عہدہ سنبھالنے سے قبل مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار جیف سوئیکارٹ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی ریاست ورماؤنٹ کے شہر رٹ لینڈ میں مختلف رفاہی تنظیمیں نئے مہمانوں کے استقبال اور انہیں بسانے کے لیے ہمتن مصروف ہیں۔ گرجا گھروں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ انہیں سخت سرد موسم میں ہیٹرز وغیرہ فراہم کیے جا سکیں۔ مقامی لوگ اپنی فالتو اشیاء ان شامی خاندانوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ مارشا کیسل ایسی ہی ایک تنظیم چلا رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے،
وی ہیو سم ریئلی ایکٹیو والنٹیئرز، اباؤٹ 200 والنٹیئرز ہو آر ولنگ ٹو سٹیپ اپ ٹو پرووائیڈ ٹرانسپورٹیشن۔
مارشا کیسل کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ تقریباً 200 رضاکار کام کر رہے ہیں جو آنے والے شامی خاندانوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے اور ان کی رہائش کی جگہوں پر ضروری سامان رکھ رہے ہیں۔ رٹ لینڈ ورماؤنٹ کے سبز پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا ایک قدیم شہر ہے۔ اس چھوٹے سے صنعتی شہر کو اٹلی، یونان اور پولینڈ کے تارکین وطن نے 19ویں صدی میں تعمیر کیا تھا۔ آج کل یہ علاقہ اقتصادی کساد بازاری کا شکار ہے، کاروبار بھی مندہ ہے۔ شہر کے میئر کرسٹوفر لورس کہتے ہیں کہ وہ ہر سال تقریباً 100 شامی باشندوں کو اس شہر میں آباد کریں گے۔
Our refugee resettlement is an opportunity not only to do the right thing, the compassionate and humanitarian thing, but also from a very self-serving perspective as a community.
ہم مہاجرین کی آباد کاری کو صرف ایک موقع نہیں سمجھتے، یقیناً یہ راست اقدام ہے، مگر ہم اسے انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آبادی بڑھے گی تو روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دوسری طرف شہر کی ٹریجرار ونڈی ولٹن کا کہنا ہے کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ ان کا خیال ہے کہ 16,000 نفوس پر مشتمل یہ شہر ہر سال 100 نئے مہاجرین کو آباد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
When I add refugee resettlement and its impacts on education and on community development and planning, it looked to me like it would be a...
ٹریجرار ونڈی کہہ رہی ہیں کہ مہاجرین کی آباد کاری کا اثر تعلیم اور کمیونٹی کی مجموعی تعمیر و ترقی پر پڑے گا، اور میرے خیال میں رٹ لینڈ کے شہریوں پر مزید 35% ٹیکسوں کا اضافی بوجھ بڑھ جائے گا۔ شہر کے میئر لورس ان اعداد و شمار کو نہیں مانتے اور ان کا خیال ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی شامل ہے۔ بہرحال اس منصوبے کی وجہ سے میئر اور قانون سازوں کے درمیان اختلافات ضرور موجود ہیں۔ شہر کی اسمبلی کی ایک رکن کا کہنا ہے کہ میئر نے کبھی بھی ہم سے اس سمجھوتے کے بارے میں تبادلہ خیال نہیں کیا۔ اس طرح کی تمام تر تنقید کے باوجود شہر میں مہاجرین کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں اور توقع ہے کہ مہاجرین کا پہلا قافلہ جنوری کے اوائل میں یہاں پہنچے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے کہا ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم امریکی معاشرے کے پورے تانے بانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہماری قوم کی روح پر دھبا ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق لوریٹا لنچ نے یہ بات پیر کے روز ریاست ورجینیا کے آل ڈیلس ایریا مسلم سوسائٹی سینٹر ایڈم سینٹر کے دورے میں مختلف عقائد کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہی۔ ایف بی آئی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2015 میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی حملوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا اور مسلمانوں کے خلاف 257 ایسے حملے ہوئے جنہیں نفرت پر مبنی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ستمبر 2011 کے فوری بعد مسلمانوں کے خلاف ہونے والے 480 حملوں کے بعد ایسے حملوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ تشدد کے واقعات میں ایسا سنگین اضافہ تمام امریکیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایڈم سینڈر کے امام ماجد کا کہنا تھا کہ مذہبی آزادیوں کی حفاظت کرنا ڈیموکریٹک یا ریپبلکن اور دائیں اور بائیں بازو کا مسئلہ نہیں بلکہ امریکہ کا مسئلہ ہے۔ یورپی یونین اور کیوبا نے سفارتی تعلقات معمول پر لانے اور قریبی معاشی اور تجارتی تعلقات کے قیام کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے پر دستخط یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موغرینی اور کیوبا کے وزیر خارجہ برونوٹ ریگس نے پیر کو برسلز میں واقع یورپی یونین کے صدر دفتر میں ہونے والی ایک تقریب میں کیے۔ نیا معاہدہ رواں سال مارچ میں کیوبا اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والے عبوری معاہدے کا تسلسل ہے جس کے تحت دونوں فریقوں نے عشروں سے معطل تعاون معمول پر لانے پر اتفاق کیا تھا۔ پیر کو جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اس میں یورپی یونین اور کیوبا کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھانے اور انسانی حقوق سمیت دیگر سیاسی معاملات پر دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی ان اطلاعات کو مسترد کر رہے ہیں کہ روس نے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین کی رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے میں جب اپنی حلف برداری کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ روس کی سائبر کارروائیوں سے متعلق اٹھنے والے سوالوں کے طوفان کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کو چھپا نہیں سکتے۔
They have no idea if it's Russia or China or somebody. It could be somebody sitting in a bed someplace.
نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سنڈے کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس پر یقین نہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ روس ہے، چین ہے یا کوئی اور، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کی سبق دوش ہونے والی انتظامیہ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر رہی، اور صدر براک اوباما نے اپنی سبق دوشی سے پہلے روس کی طرف سے ہیکنگ کے معاملے کی مکمل جانچ کا حکم دیا ہے۔
Our intelligence community determined that there was malicious cyber activity intended to interfere with our elections. The intelligence community made very clear that this was activity directed
وائٹ ہاؤس کے ترجمان ایرک شلز کہتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ہمارے انتخابات میں مداخلت کی غرض سے منفی سائبر کارروائی ہوئی۔ انٹیلیجنس اداروں نے واضح کر دیا ہے کہ اس کارروائی کی ہدایت روسی حکومت کی اعلی ترین سطح سے ہوئی۔ ٹرمپ کی اقتدار کی منتقلی یعنی ٹرانزیشن ٹیم نے امریکی سراغ رساں اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ نومنتخب صدر ٹرمپ کے منتخب چیف آف سٹاف کے مطابق ڈیموکریٹس انتخابات میں شکست کے بعد بہانے تلاش کر رہے ہیں۔
The Russians didn't tell Hillary Clinton to ignore Wisconsin and Michigan, okay? She lost the election because her ideas were bad.
Republican National Committee کے چیئرمین رانپریا بیس نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ روسیوں نے ہلری کلنٹن کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ وسکانسن اور مشیگن کو نظر انداز کر دیں، ان کو انتخابات میں اپنے خیالات کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ ادھر کیپیٹل ہل پر روس کی مداخلت کے بارے میں مکمل جانچ کے لیے دونوں پارٹیوں کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے۔
This is a form of warfare. For Vladimir Putin, who is a thug and a bully and has the friends around the globe that we don't want to be
Democratic
friends with,
Democratic Senator Claire McCaskill نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جنگ کی سی صورتحال ہے۔ ولادیمیر پوٹن ایک ٹھگ اور تنگ کرنے والا شخص ہے جس کی دنیا بھر میں ایسے لوگوں سے دوستی ہے جن سے ہم دوستی کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔
We should know what happened and we should know how to defend ourselves. Without question, this is an ongoing threat from a variety of sources around the world.
اور ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے بھی اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا کیا، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اپنا دفاع کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھنے چاہیے۔ یہ دنیا بھر میں متعدد ذرائع کی طرف سے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ روس کی ہیکنگ کے سوال سے ہٹ کر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ انٹیلیجنس بریفنگز کی جب بھی ضرورت محسوس کریں گے استفادہ کریں گے۔
ڈونلڈ
ٹرمپ نے فاکس نیوز سنڈے کو بتایا کہ وہ ایک سمارٹ شخص ہیں۔ روزانہ ہونے والی خفیہ انٹیلیجنس بریفنگز میں شرکت نہ کرنا وائٹ ہاؤس کی اشنوں پرانی روایت سے روگردانی ہے، اور یہ ایک اور مثال ہے کہ انتہائی غیر روایتی سیاستدان انتہائی غیر روایتی صدر ہونے کا وعدہ کرے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے عمومی سفیر ڈیوڈ سیپسٹائن کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کے فروغ کے سلسلے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں.
Clearly, as you look back on my two years here at the State Department, our ability
محکمہ خارجہ کے ساتھ میرے دو سالہ تعلق کے حوالے سے آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ ہم نے وزیر خارجہ کیری کی معاونت کرتے ہوئے داعش کی ان سرگرمیوں کو تشت بام کیا جو اس نے عراق میں عیسائیوں، یزیدیوں اور شیعہ برادری کے قتل عام کی صورت میں کیا. اس کے علاوہ اس نے یارسان اور مینڈینز جیسے اقلیتی گروپوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے ہیں. داعش کے ان مظالم کو سامنے لانا یقیناً ایک اہم کامیابی ہے اور اسی کی وجہ سے بین الاقوامی برادری کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی. عالمگیر سطح پر اس توجہ نے یہ ممکن بنایا کہ دو بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد ہوئیں جس میں 2.2 ارب ڈالر امداد کا وعدہ کیا گیا ہے. اس مالی مدد سے ان مظلوم اقلیتی گروپوں کو ان کے آبائی گھروں میں بحفاظت بھیجنا مقصود ہے. سفیر سیپسٹائن کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اندرون ملک اور بیرون ملک مذہبی آزادی کے اصولوں پر کاربند رہنے کا عزم رکھتا ہے.
I am very optimistic that the robust efforts on behalf of religious freedom
میں اس بات پر خاصا پر امید ہوں کہ چاہے ریپبلکنز کی حکومت ہو یا ڈیموکریٹ کی، مذہبی آزادی کے سلسلے میں ہماری زبردست کوششیں بدستور جاری رہتی ہیں اور یہ پالیسیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی. اس سے یہ متفقہ نقطہ نظر بھی سامنے آتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں اس مسئلے کا نہ صرف مقابلہ کرنا ہے بلکہ اس کو مؤثر طور پر حل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ساری دنیا میں مذہبی کمیونٹیز سے رابطہ رکھنا ہوگا اور ان کی اقدار کا خیال رکھنا ہوگا جن کے فروغ کے لیے ہم بھی خواہاں ہیں. سفیر سیپسٹائن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں قائم مذہبی آزادی دنیا میں ایک عظیم کردار ادا کرتی ہے، اور بطور امریکی اس پر مجھے غیر معمولی طور پر فخر ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہمارے اس خیال سے متفق ہیں کہ شہریوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ مذہبی تفریق کے بغیر ایک مساوی اور برابری کی سطح کی زندگی گزاریں. امریکہ اس مسئلے پر پوری دنیا میں تبدیلی لا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرتا رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. سائنسدانوں نے نوزائیدہ بچوں کے دماغ کی نشو و نما کے بعض ایسے گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے جو اس سے قبل پوشیدہ تھے. اس تحقیق میں شامل ریسرچرز ممکن ہے کہ انسانی سوچ کے عمل سے متعلق بعض سوالات کے جواب دے سکیں اور نیورولوجیکل ڈیزیزز سے متعلق نئے انکشافات کر سکیں. وائس آف امریکہ کی ڈیپرا بلاگ کی رپورٹ کے مطابق بیبی گریس کی عمر محض 2 ہفتے ہے. سائنسدانوں کے مطابق گریس اور اس عمر کے دوسرے بچوں کے دماغ کے بڑے حصے کی تکمیل پیدا ہونے سے قبل ہو جاتی ہے. تاہم نئے جائزے سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ بچے کا دماغ پیدائش کے مہینوں بعد تک نشو و نما کے مراحل میں رہتا ہے. یو سی ایس ایف یعنی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ان سین فرانسسکو میں سائنسدانوں نے وہ چھوٹے نیورونز دریافت کیے ہیں جو ان کے خیال میں دماغ میں انتہائی گہرائی میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر کھوپڑی کے اگلے حصے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کا یہ حصہ انسان کی شخصیت بنانے میں کام آتا ہے. اس تحقیق سے یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ بچوں کا دماغ کیسے سیکھتا اور تبدیلی کے مراحل سے گزرتا ہے. یو سی ایس ایف کے نیورولوجیکل سرجری کے پروفیسر آرٹورو الواریز کہتے ہیں، ایمبریو یا بچے کے ارتقاء کی بالکل ابتدائی حالت میں یہ عمل قدرت کا ایک انتہائی انوکھا کرشمہ معلوم ہوتا ہے. یہ بہت ہی پیچیدہ نظام ہوتا ہے اور پھر یہ اس سے بھی بڑا اور زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خلیے اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، یعنی جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر بہت ہی مربوط طریقے سے دماغی سلسلے میں مدغم ہو جاتے ہیں. انسان کی کھوپڑی کے اگلے حصے کا تعلق نیورولوجیکل یا اعصابی بیماریوں سے بتایا جاتا ہے. ایک بار پھر پروفیسر آرٹورو آلواریز کے الفاظ.
We have learned tremendously about brain development, but still it's a very, very small fraction of what we need to know to really understand how the brain functions.
ہم نے دماغ کی نشو و نما سے متعلق غیر معمولی معلومات حاصل کی ہیں، تاہم یہ ابھی بھی بہت ہی کم درجے کی ہیں. ہمیں ابھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے.
ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر ایل سینٹوس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.